بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نور ویلا ٹی وی ہفتہ وادت کے عنوان سے مختلف پروگرام پیش کر رہا ہے آج پھر اسی سلسلے میں ہم ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ جس کا عنوان وحدت و تفرقہ کے آثار امام خمینی کی نظر میں کہ جس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے مولانا سید ظاہر عباس کو انتہائی مشکور ہیں کہ آپ تشریف لائے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وحدت ایک اہم موضوع ہے کہ جس کی طرف قرآن نے بھی توجہ دلائی آئمہ کی سیرت میں بھی ہمیں اس کے آثار ملتے ہیں تو اصلی موضوع پہ جانے سے پہلے میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ وحدت کی اہمیت کیا ہے امام خمینی کی نظر میں
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بہت شکر گزار ہیں کہ خداوند متعال نے توفیق نصیب فرمائی ہے کہ اس اہم موضوع پر گفتگو کر سکیں بہت اہم موضوع ہے یہ کہ وحدت کی اہمیت کیا ہے اس پر پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے مختلف انداز سے میں فقط یہاں پر اشارہ کرنا چاہوں گا چند مطالب کی طرف وہ یہ ہے کہ اگر ہم ملتوں کی سعادت اور شقاوت اس کو جانچنا چاہتے ہیں کہ کب ملتیں سعادت مند ہوتی ہیں اور کب ملتیں شقی بنتی ہیں یا وہ تفرقے کا شکار ہو جاتی ہیں اور ان کو کامیابیاں نصیب نہیں ہوتی ہیں تو یہ سب کچھ وحدت کے سائے میں سمجھ سکتے ہیں یعنی وہ امتیں سعادت مند ہیں کہ جو واحد ہیں وحدت رکھتی ہیں اتحاد رکھتی ہیں اپنے اندر اور وہ امتیں بکھر جاتی ہیں کامیاب و کامران نہیں ہوتی کہ جن کے اندر وحدت و اتحاد نہیں پایا جاتا اور قرآن جیسا کہ آپ نے بھی اشارہ کیا کہ متعدد آیات میں اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ وحدت اختیار کرو جیسے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کہ تمام کے تمام مل کر جو ہے وہ حبل اللہ کو جو ہے وہ پکڑ لو مضبوطی سے تھام لو اور ایک جگہ پر جا کر قرآن اس بات کی طرف بھی توجہ دلا رہا ہے کہ تنازع مت کرو جھگڑو مت کیونکہ یہ جھگڑا تمہاری طاقت کو کم کر دے گا
یعنی اسی آیت میں دونوں موضوعات کو بیان کر دیے وحدت کو بھی اور تفرقے کو
یعنی قرآن کے اندر وحدت کا حکم بھی دیا گیا ہے اور تفرقے کے نقصانات سے بھی آشنا کروایا گیا ہے تو ایک آیت میں جو ہے وہ اشارہ ہو رہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا اور دوسری آیت میں اشارہ ہو رہا ہے کہ جھگڑو مت تنازع مت کرو کیونکہ اگر جھگڑو گے تو تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی کمزور ہو جاؤ گے اور اس کے بعد جو ہے وہ آیت چلتی ہے آ کر تو چونکہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ فقی انسان ہے قرآن شناس ہے اہل بیت کی سیرت سے مکمل آشنا ہیں تو اب یہ بھی کیا ہیں ان کی پیروی کے اندر اطاعت کے اندر وحدت کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اگر میں اپنی بات کو اس طریقے سے بیان کروں تو زیادہ بہتر رہے گا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی اگر ہم زندگی کو دیکھیں جیسے ہی قدرت میں آتے ہیں فوراً جو پہلا کام کرتے ہیں وہ وحدت کا نعرہ ہے اگرچہ کامیابی سے پہلے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ وحدت کے بارے میں باتیں کرتے رہے ہیں تقریریں کرتے رہے ہیں مسلمانوں کو متوجہ کرواتے رہے ہیں لیکن چونکہ ابھی کامیاب نہیں ہوئے تھے ابھی قدرت میں نہیں تھے تو لوگ ان کی باتوں پر توجہ نہیں کرتے تھے لیکن کامیابی کے بعد اب پوری دنیا ان کی طرف متوجہ ہے ان کی باتوں کو غور سے سنتی ہے تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کام جو اہم ایک قدم جو اہم اٹھایا وہ یہی قدم اٹھایا تھا کہ امت جو ہے مسلمہ امت جو ہے اس کو توجہ دلائی وحدت کی طرف کیسے اگر میں دو مورد فقط آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہی جو مناسبت میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ہفتہ وحدت کا آغاز کیا کیونکہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ اہل سنت کی روایات کو اگر مد نظر رکھتے ہیں تو 12 ربیع الاول ولادت ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اگر تشیع کی روایات کو مد نظر رکھتے ہیں تو ولادت جو ہے وہ 17 ربیع الاول کو ہے اب امت کو اکٹھا کیسے کیا جائے وہ تو ولادت منائیں گے 12 کو چونکہ ان کی روایات کہتی ہیں، تشیع جو ہے وہ ولادت منائے گا 17 کو تو چونکہ ان کی روایات کہتی ہیں، تو اب ان کو اکٹھا کیسے کیا جائے؟ تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پلان پیش کیا اور انتہائی بہترین، جس نے ثمر دکھایا اور دکھا رہا ہے، وہ یہ کہ 12 سے 17 تک اس کو ہفتہ وحدت کا نام دے دیا جائے، تاکہ اس پورے ہفتے کے اندر جو ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر گفتگو ہو اور مسلم امہ کی وحدت کے حوالے سے گفتگو ہوتی رہے۔ تو یہ ایک اہم قدم تھا کہ جو انقلاب اسلامی کے قیام کے بعد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انجام دیا۔ دوسرا جو قدم اٹھایا وحدت کی اس فکر کو اپلائی کرنے کے لیے، اجرا کرنے کے لیے، وہ یہ کہ مسلمانوں کو اکٹھا ایک محور پر کیا جائے دشمن کے مقابلے میں۔ کون سا محور ہے؟ وہ قدس۔ قدس کو محور بنایا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے، کیوں؟ اس لیے تاکہ یہ چونکہ قبلہ اول ہے، تمام امت مسلمہ کے لیے مقدس ہے، اور دشمن بھی اس کے اوپر قابض ہو چکا ہے۔ اب اس دشمن کو نابود کرنا ہے، تو لہٰذا فوکس کر دیا قدس کے اوپر اور ماہ رمضان کے آخری جمعے کو روزے قدس کا نام دیا۔ کتنا بڑا قدم ہے! اور روزہ قدس کو اعلان کرنے کے بعد دشمن نے جو ضربہ کھایا ہے، وہ دشمن ہی کو پتا ہے۔ اگر انسان جو ہے وہ اخبار کو جا کر دیکھے، دشمن کی ان حالت کو مد نظر رکھے جو روزہ قدس کے دنوں میں جو ہے ان کو طاری ہوتی ہے، روزہ قدس کو دیکھتے ہوئے ان کے اوپر طاری ہوتی ہے، وہ اگر انسان جا کر دیکھے تو احساس ہوتا ہے کہ امام خمینی نے کتنا بڑا قدم اٹھایا۔ بس امام خمینی یہ دو بڑے، اس کے علاوہ بہت سارے اقدام کیے ہیں، لیکن دو اہم قدم جو ہیں وہ یہی ہیں۔ مختصر وقت ہونے کی وجہ سے شاید یہ کافی رہے گا۔
انتہائی خوبصورت انداز میں جواب دیا ہے آپ نے۔ میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ وحدت کے آثار کیا ہیں امام خمینی کی نظر میں؟
جی، یہ بھی بہت اچھا سوال ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک موضوع پر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے اور اتنی تاکید نظر آتی ہے، تو وہاں پر اس کے آثار کے اوپر بھی گفتگو کرنا چاہیے، تاکہ ملموس انداز میں پتہ چلے کہ اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو اگر ہم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے کلمات کی طرف رجوع کرتے ہیں جو انہوں نے اپنی پوری زندگی میں وحدت کے بارے میں بیان کیے ہیں، اور ان کے یہ کلمات ایک کتاب میں جمع کیے گئے کہ جس کتاب کا نام ہے صحیفہ نور، کہ جو تقریباً جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے 21 یا 22 جلدیں ہیں، کہ جو ان کی پوری تقاریر کا مجموعہ ہے جو انہوں نے بیان کی تھی اپنی اس جد و جہد کے اندر کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انقلاب کے لیے کی تھی اور پھر بعد میں بھی۔ اس میں اگر ہم وحدت کے بارے میں جو ان کے کلمات ہیں ان میں جا کر دقت کرتے ہیں، تو ہمیں مختلف آثار بتلاتے ہیں، اور یہ جو اثرات بیان کر رہے ہیں ان میں بعض وہ اثرات ہیں کہ جن کی طرف خود قرآن نے اشارہ کیا ہے، روایات نے اشارہ کیا ہے، اور بعض آثار ایسے ہیں جو اقلائی ہیں، یعنی اگر قرآن اور روایات میں اس کی طرف اشارہ نہ بھی ملتا تو معاشرے میں وہ آثار نظر آنے تھے اور نظر آتے بھی ہیں۔ میں ان آثار کو چند محوروں میں بیان کرتا ہوں۔ پہلا ایک اثر جو وحدت سے حاصل ہو سکتا ہے وہ سیاسی اثر ہے، اور اس پھر سیاسی اثر کے ذیل میں پھر مختلف عناوین بنتے ہیں۔ مثلا اگر ان امت واحد ہو جائے تو عزت اس کا نصیب بنتی ہے، عزت لے کر آتی ہے یہ وحدت۔ دیکھ لیں آپ تاریخ کے اندر وہ امتیں کہ جنہوں نے وحدت اختیار کی ہے وہ عزیز قرار پائی ہیں، ان کو عزت ملی ہے۔ آج جب بھی تاریخ ان کو یاد کرتی ہے تو اچھے الفاظ میں ان کو یاد کرتی ہے۔ اور اگر آپ مثلا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کو بھی مطالعہ کریں تاریخ کے اندر، جا کر قلیل تعداد میں ہوتے ہوئے بہت ساری جنگوں میں کامیابی نصیب ہوئی۔ کیوں ہوئی؟ چونکہ وحدت تھی، ایک محور کے اوپر وہ اکٹھے تھے۔ تو بس وحدت کا ایک اثر جو ہے وہ عزت آفرینی ہے اور عزت لے کر آتا ہے یہ۔ دوسرا جو ایک سیاسی اثر ہے وہ یہ کہ اگر امتیں وحدت اختیار کر جائیں، متحد ہو جائیں، تو کیا استقلال نصیب ہوتا ہے، امتیں مستقل ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں مسلم معاشرہ اس وقت مختلف ممالک رکھتا ہے، لیکن کیا ہے؟ استقلال نہیں ہے۔ ان کے جو برنامے مختلف ہیں، ان کے جو پروگرام مختلف ہیں، وہ کوئی اور ہی ان کے لیے بناتا ہے۔ خود امتیں کچھ نہیں کر سکتی، دوسرے ان کو چلا رہے ہیں، استقلال نہیں پایا جاتا، اپنے ارادے کے مالک نہیں ہیں۔ اگر کوئی ایک اہم فیصلہ کرنا ہو تو منتظر ہوتے ہیں کہ وہ بڑا جو ہے وہ ہمیں اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا، اور اس کی ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں۔ اگر ہم خود اپنے پاکستان ملک کو ہی مد نظر رکھیں تو بہت ساری ایسی سچویشن آئیں جس میں پاکستان کو مستقل طور پر فیصلہ لینا تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پاکستان کے جو حکمران ہیں وہ فیصلہ نہ لے سکے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ اس طریقے سے مستقل نہیں ہے جس طریقے سے ایک ملک کو مستقل ہونا چاہیے، اور مستقل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ غیر آپ کے اوپر جو ہے وہ مسلط نہ ہو، آپ اپنے ارادے کے خود مالک ہوں۔ تو یہ ایک اثر ہے جو وحدت کی صورت میں نظر آتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر امتیں واحد ہو جائیں، وحدت اختیار کر جائیں، متحد ہو جائیں، تو آپ دیکھیں کہ مسلم معاشرے کے اندر جو ہے وہ ظلم ختم ہو جائے گا۔ آج اگر آپ کو ظلم نظر آ رہا ہے کہیں یمن کے اندر، کہیں سوریہ کے اندر، کہیں عراق کے اندر، کہیں پاکستان کے اندر، کہیں افغانستان کے اندر، یہ جتنے بھی آپ ممالک لے لیں، ان کے اندر اگر ظلم نظر آ رہا ہے تو ہمیں ایک چیز جو نظر آتی ہے وہ یہ کہ یہ امتیں مسلم تو ہیں لیکن متحد نہیں ہیں، ان کے حکمران جو ہیں وہ کیا ہیں، متحد نہیں ہیں، وہ کسی دوسرے کا اعلی کار بن کر کیا ہے اپنے ملک کو چلا رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے ان کے مفادات تفرقے کے اندر پائے جاتے ہیں، تو وہ امتوں کو واحد ہونے ہی نہیں دیتے، اور واحد ہونے کے نظر میں جو نتیجہ نکلتا ہے وہ ان سے ڈرتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر امتیں واحد ہو جائیں، وحدت اختیار کر جائیں، اتحاد کر جائیں، تو ظلم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ تمام جو مطالب میں بیان کر رہا ہوں یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی سٹیٹمنٹوں میں موجود ہے۔ صحیفہ امام جو میں کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے اور فارسی جانتا ہے تو سافٹ ویئر جو ہے وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے وہ بنا ہوا ہے، تمام کتابیں اس میں موجود ہیں، تو وہاں جا کر وہ وحدت کا کلمہ اگر لکھے گا جا کر تو تمام سٹیٹمنٹیں جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گی، تو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش کم ہے، میں چاہتا ہوں کہ فقط عناوین ہی بیان کر دوں اس مختصر وقت کے اندر جا کر۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور میں عنوان بیان کرتا ہوں، وہ یہ کہ اگر امتیں واحد ہو جائیں تو پھر کیا ہے، اقتصادی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ کیا ہوتا ہے، جو ذخیرے ہیں ایک امت کے پاس، طبعی ذخیرے جو پائے جاتے ہیں، وہ خود ان کے مالک بنتے ہیں۔ جب وہ خود ان کے مالک بن جاتے ہیں تو اقتصادی طور پر وہ مضبوط بھی ہو جاتے ہیں۔ آج ہم دیکھ لیں مسلم ممالک جو ہیں وہ سارے کے سارے تقریباً ہمیں جو ہے وہ اکا دکا فقط بیچ میں نکلتے ہیں جو اقتصادی طور پر جو ہے وہ کمزور ہیں۔ آپ پاکستان کی معیشت کی حالت دیکھ لیں، آپ عراق کی معیشت کی حالت دیکھ لیں، آپ افغانستان کی معیشت کی حالت دیکھ لیں، اور اس طریقے سے آپ گنتے چلے جائیں، ان کی معیشتیں کیوں خراب ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ غیر ان کے اوپر حاکم ہے، یہ خود اپنے ارادوں کے مالک نہیں ہیں۔ کیوں اپنے ارادوں کے مالک نہیں ہیں؟ چونکہ متحد نہیں ہیں۔ ان کے حکمران جو ہیں جو ہے وہ اپنے ارادے کے مالک نہیں ہیں، امتوں کو جو ہے وہ متحد جو ہے وہ نہیں ہونے دے رہے۔ تو لہٰذا یہ ایک فائدہ حاصل ہو جائے گا کہ یہ ذخائر جتنے بھی ہیں وہ خود مالک ہوں گے، اور پھر اسلام کی راہ میں جو ہے وہ خرچ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر میں ایک اور اثر آپ کی خدمت میں بیان کروں، وہ یہ کہ اگر امتیں واحد ہو جائیں تو انسان جو ہے، امتیں جو ہیں وہ اپنے دشمن سے مقابلہ کر سکتی ہیں، چاہے وہ داخلی ہو یا خارجی۔
یعنی آپ کی نظر میں امتوں کی سربلندی اور امتوں کی ترقی کا راز جو ہے وہ وحدت،
وحدت ہی کے اندر ہے۔ جیسے میں نے اپنے ابتدائی کلام میں بھی یہی بیان کیا تھا کہ امتوں کی سعادت اگر چاہتا ہے کوئی، اگر کوئی رہبر، اگر کوئی حاکم، اگر کوئی وزیر اعظم، اگر کوئی بھی انسان چاہتا ہے کہ میری امت، درست ہے، میرے ملک کی امت جو ہے وہ سعادت مند بنے، میرا ملک سعادت مند بنے، تو ایک ہی فارمولہ ہے، وہ یہ ہے کہ امت کے افراد کے درمیان اتحاد ہونا چاہیے۔ تفرقہ جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے انسان کو کسی بھی اچھے ہدف تک نہیں پہنچنے دیتا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے آثار ہیں کہ وقت کے دامن میں گنجائش کم ہے، میں اس سے زیادہ شاید بیان نہیں کر سکتا۔
بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے ان فوائد اور آثار کو بیان کیا ہے، اور واقعتاً مجھے احساس ہو رہا ہے کہ قومیں اگر چاہتی ہیں اور بالخصوص اگر ہم ایز اے ملت ایز اے قوم چاہتے ہیں کہ بلندی کی طرف جائیں تو ہمیں وحدت کی طرف آنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ کیونکہ ہمارے موضوع کے دو حصے ہیں تو اپنے دوسرے حصے کی طرف آؤں گا اور آپ سے سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے وحدت کے آثار بیان کیے ہیں، تفرقے کے آثار کیا ہیں امام خمینی کی نظر میں؟
جی ہاں، یہ اس نقطے کو بھی بہت زیادہ کھولنے کی ضرورت ہے اور بات ہر وقت اس کے اوپر ہونی چاہیے۔ وحدت کے آثار تو بیان ہونے ضروری ہیں ہی ہیں، لیکن وحدت کے آثار سے زیادہ تفرقے کے آثار جو ہیں وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل موضوع ہے،
تاکہ پتہ چلے کہ ہم کس وادی میں ہیں۔
جی بالکل، اور پھر وہ دکھ بھی رہے ہیں، یعنی ابھی چونکہ وحدت نہیں ہے تو جب آثار بتائے جاتے ہیں تو بعض لوگ جو ہیں اس پر یقین نہیں کرتے۔ مثلا اگر امت واحد ہو جائے تو اسرائیل نابود ہو جائے گا، اب کوئی مانتا نہیں ہے۔ مثلا وہ کہتے ہیں اتنی سپر پاور ہے یہ، اس کے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہے، وہ تمام چیزیں ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ بعض اوقات اس میں قال و قیل جو ہے وہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن تفرقے کے آثار جب بیان کرتے ہیں تو پتہ چل جائے گا کہ کیا نقصانات اٹھا رہی ہے مسلم امہ اپنی اس وحدت نہ رکھنے کی وجہ سے۔ تو اس کے اندر اگر میں دیکھوں، میں اگر بیان کروں تو جو چیزیں میں نے وہاں بیان کی ہیں اس کا الٹ یہاں لے آئیں۔ تفرقہ کا نتیجہ امتوں کا ذلیل ہونا ہی ہوتا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں۔ آج مثلا آپ پاکستان کے اندر دیکھیں کہ امت مسلمہ متحد نہیں ہو پا رہی ہے۔ جب متحد نہیں ہے تو آپ دیکھ لیں گے دشمن ہمارے ساتھ کیا کچھ کر رہا ہے۔ آپ اسی طریقے سے دوسرے ممالک کو مد نظر رکھ لیں، آپ سعودی عرب کو مد نظر رکھ لیں۔ سعودی عرب کے اندر جو حاکم کار فرما ہیں وہ چونکہ امت مسلمہ کے اتحاد میں بہت بڑا معنی بنے ہوئے ہیں اپنے مفادات کی خاطر، لیکن جن مفادات کی خاطر وہ امت مسلمہ کو متحد نہیں ہونے دے رہے اور خود بھی متحد نہیں ہیں، دشمن ان کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ کبھی ان کو گائے سے تعبیر کر رہا ہے کہ دودھ دھونے والی جو ہے، دینے والی جو ہے وہ گائے ہے، کبھی کوئی اور تعبیریں استعمال کر رہا ہے۔ ذلت اس سے برتر اور کیا ہو سکتی ہے آ کر کہ ذلیل جو ہیں وہ امتیں ہو جاتی ہیں۔
میرے خیال میں یہ پاکستان یا سعودی عرب کے علاوہ تمام اسلامی ممالک کا یہ مسئلہ ہے اس وقت۔
بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ہے۔ یہ تو بعض مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ بعض اوقات دینی اعتبار سے سعودی عرب کو اپنا جو ہے وہ مرکز، اگرچہ دینی اعتبار سے وہ مرکز ہے لیکن ابھی سیاسی حوالے سے بات ہو رہی ہے تو اس کی طرف جاتے ہیں آ کر، تو ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ وحدت نہیں پائی جاتی ہے، چونکہ ممالک یہ جو اسلامی ہیں یہ سارے کے سارے متحد نہیں ہیں، اسی وجہ سے آپ دیکھیں کتنی ساری پسماندگیاں جو موجود ہیں۔ میں اگلا نقطہ یہ بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ امت مسلمہ اگر متحد نہ ہوئی تو پسماندگی ان کا نصیب رہ کر جائے گی، نصیب ہے ان کا۔ اور آج ہم پسماندہ ہیں،
دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں،
مشاہدہ کر رہے ہیں۔ آپ عراق کی حالت دیکھ لیں، آپ سوریہ کی حالت دیکھ لیں، آپ لبنان کی حالت دیکھ لیں، تو یہ اور مختلف پاکستان کی حالت دیکھ لیں، افغانستان کی حالت دیکھ لیں، پسماندہ ترین جو ہے ممالک میں شمار کیا جاتا ہے۔
سید، شاید پھر اسی کا حاصل ہے کہ آج ہمارے پاس نہ سیاست ہے، نہ اقتصاد ہے، نہ ایجوکیشن ہے، ہمارے معاشرے میں اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔
بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ بات چلی جاتی ہے کہ اس کے اندر وہ جو پہلے بات کی تھی، اگر وحدت ہوئی تو یہ مستقل ہوں گے، اب جب وحدت نہیں ہے، تفرقے میں مبتلا ہیں تو مستقل بھی نہیں ہے، یعنی غیر آپ کے اوپر حاکم ہے۔ جب غیر آپ کے اوپر حاکم ہے تو وہ آپ کو اپنا برنامہ تو نہیں بنانے دے گا۔ آپ اگر ایجوکیشن اسلامی بنیادوں پر بنائیں گے تو دشمن کو تو نہیں آپ قبول کریں گے۔ آپ اگر بینکاری سسٹم اپنا رکھیں گے تو پھر دشمن تو اس کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا وہ امتوں کو اسی وجہ سے تو متحد نہیں ہونے دیتا، تفرقے میں جو ہے وہ ڈال کر رکھتا ہے۔ اور اسی طریقے سے مثلا آپ آ جائیں کہ سات مربوط چیزیں ہیں، میں فقط الگ الگ کر کے تاکیداً عرض کر رہا ہوں کہ اگر تفرقے میں مبتلا ہو گئے تو کیا ہوگا، کمزور ہو جائیں گے، اور آج کمزور ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ کوئی بھی ملک اسلامی لے لیں، اس کے حکمران کسی بڑی طاقت کو للکارنے سے ڈرتے ہیں۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ چونکہ اس وجہ سے کہ اپنے آپ کو وہ کمزور سمجھتے ہیں۔ اور کمزور کیوں سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو؟ چونکہ اتحاد نہیں پایا جاتا، اتحاد نہیں ہے تو ارادے کے مالک نہیں ہے، ارادہ ضعیف ہے تو اب یہاں پر دشمن کے مقابلے میں سٹینڈ بھی نہیں لے سکتے آ کر، تو لہٰذا یہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر امت کیا ہے، وہ بہت سارے محرومیوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اقتصادی حوالے سے کتنی مشکلات میں کا شکار ہے یہ امت مسلمہ، لیکن کوئی رائے حل نہیں ہے اس کا. اس کا رائے حل یہی ہے کہ متحد ہو جائیں, اچھے حکمران لے کر آئیں اور جو کہ وحدت کو اہمیت دیتے ہوں, ایک دوسرے کے ساتھ وحدت اختیار رکھتے ہوں, اور پھر آپ دیکھیں کس طریقے سے یہ امت مسلمہ جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ سامنے آتی ہے. اور اس مضبوطی کا ہمیں اندازہ نظر آتا ہے کہ ایران جو ہے تنہا تک و تنہا اس کی اندر جو ملت ایران ہے یہ آپس میں متحد ہیں تو آج بڑی طاقتوں کو آنکھیں دکھاتے ہیں, اتحاد کی وجہ سے ہے. اگر ان کے درمیان تفرقہ آ جائے تو یہ طاقت ان کی چھن جائے گی, اور قرآن کی وہ آیت صدق کرے گی کہ اگر تنازع کرو گے تو تمہاری جو ہے وہ طاقت ختم ہو جائے گی آ کر. تو ہمیں نظر ملموس نظر آ رہا ہے کہ وحدت طاقت لے کر آتی ہے اور تفرقہ کمزوری لے کر آتا ہے.
ہاں سید, انتہائی مختصر وقت میں آپ سے جواب چاہوں گا کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں میں اپنی معاشرے میں تفرقے میں ڈل کے ہم خود اس ذلت کے عادی ہو چکے ہیں, کیا ایسا ہے؟
جی ہاں, ظاہری بات ہے یہ ایک الگ بحث ہے, اس کے اندر اگر وارد ہوا جائے تو آپ دیکھیں چونکہ تفرقے میں تو بہت عرصے سے مبتلا ہیں اور اس تفرقے کے نتیجے میں بہت ساری محرومیتیں جھیل رہے ہیں, اور اب کیا ہوتا ہے جو بے ارادہ امتیں ہوتی ہیں وہ پھر ان کی عادی ہو جاتی ہیں. آپ اگر مثلا سوشیالوجی کے اندر اگر سوشیالوجی کے حساب سے تحلیل کریں معاشروں کی, تو اس کے اندر ایک بحث یہی ہوتی ہے کہ جو مختلف گروہ بنائے جاتے ہیں ایک معاشرے کے, اس میں ایک گروہ جو ہوتا ہے وہ کیا بے ارادہ گروہ, کہ جو کسی قسم کا ارادہ نہیں رکھتا اور پھر وہ کسی ذلت کا احساس بھی نہیں کرتا, اور جب وہ ذلت کا احساس نہیں کرے گا تو ذلت کے مقابل میں قیام بھی نہیں کرے گا.
بڑی اہم بات ہے کہ احساس تک نہیں کرتے.
جی جی بالکل. تو اب ہمیں کیا ہے, امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انقلاب اسلامی کے قیام کے بعد کیا کیا, اسی نقطے کو احیاء کیا, کیونکہ تمام ملتوں کی سعادت کا راز اسی نقطے میں ہے. تو آپ جیسے میں نے کہا کہ بہت سارے اقدامات کیے گئے, جن میں سے دو بڑے اقدام دکھائے آپ کو کہ ہفتہ وحدت جو ہے وہ اس کا اجرا کیا, پھر روز قدس کو جو ہے وہ وحدت کا ایک عنوان اور مرکز بنا کر جو ہے وہ پیش کیا. تو لہٰذا یہ مطالب ہیں, اور اگر وقت ہوتا تو میں امام خمینی کے جملات پڑھ کے سناتا, لیکن انشاءاللہ پھر کسی مناسبت پہ جو ہے وہ بیان ہوں گے.
ناظرین کرام, جیسا کہ آپ نے وحدت کے آثار و تفرقہ کے آثار پہ بات سنی, وحدت قوم کی سربلندی اور قوموں کو بلندیوں کی طرف لے کے جاتا ہے, اور تفرقہ جو ہے وہ قوموں کو ذلت کے دہانوں پہ لے کے جاتا ہے. آج کے لیے صرف اتنا ہی. انشاءاللہ آئندہ پروگراموں میں آپ کے لیے مختلف موضوعات اور مختلف شخصیات کے ساتھ حاضر ہوں گے. آج کے لیے ہمیں اجازت چاہیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.